نصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقید و تر احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. حضرات گرامی، سورہ المائدہ شریف کی اواخر آیات میں سے آیت نمبر 91, 90, 91, 92 تک کا خلاصہ آپ حضرات نے گزشتہ درس کے اندر مختصر سی تحقیق اور تشریح کے ساتھ سماعت فرمایا. سورہ المائدہ شریف کی اختتامی مضامین ہیں، اور یہاں پر اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہو رہا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم فرقان حمید کے نزول کا اختتام ہو رہا ہے، اور وحی الہی کا جو سلسلہ تسلسل گزشتہ 23 سال سے جاری ہے، اس میں عقیدہ، ایمان، سیاسی معاملات، معاشی معاملات، تمدنی معاملات، وطنی معاملات، سفارتی معاملات، اقوام عالم کے ساتھ مسلمانوں کو کیسا لب و لہجہ رکھنا ہے، اور مسلمانوں کی اگر حکومت جو مدینے کی صورت میں منصہ شہود پر آ چکی ہے، بن چکی ہے، تو اسی طرح مسلمان اپنی سیاسی آئین کیسی مرتب کریں گے، اور غیر مسلموں کے ساتھ کیسے معاملات کریں گے، بالخصوص وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں اور آسمانی دین کا اپنے آپ کو پابند کہتے ہیں، توریت اور انجیل کے وارثین میں سے اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، تو ان سے متعلق بھی یہاں پر سیاسی اور حکمتی معاملات بیان کر دیے گئے کہ ان کے ساتھ کیا تعلق رکھا جائے گا، اور ان کے ساتھ کیسے معاملات گویا کہ بروئے کار لائے جائیں گے. تو اس ترتیب کے ساتھ آخری آیتوں کا یہ نزول جاری ہے. ساتویں پارے کی ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنہیں ایمان کی روشنی نصیب ہوئی، آج ویسے اہل کتاب کے حوالے سے تو میں مختصر سا عرض کروں گا، اس پر تفصیلی بحث قرآن کی جو آیت ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. تو یہ جو ہے کہ آپ پر ایمان لاتے ہیں، جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کے تحت اہل کتاب سے متعلق مکمل بحث موجود ہے، جس کی تشریح انشاءاللہ آج ہم بعد نماز عشاء حسن اسکوائر پر جو پی آئی اے گارڈن ہے اس کے اندر اس آیت کی تشریح کے تحت اہل کتاب کی تفصیل اور تحقیق پر ایک مدلل بحث وہاں پر میں پیش کروں گا. تو ضمن یہ بات یہاں پر عرض کر رہا ہوں، ورنہ سورہ المائدہ کے اندر وہ چیز وہاں پر گزر چکی ہے. یہاں پر اللہ رب العزت نے ساتویں پارے کی ابتدا کے اندر حضرت نجاشی کا ذکر فرمایا جو اہل کتاب میں سے تھے، اور ان کی تحسین بیان فرمائی. اس کے بعد مسلمان یا اہل عرب جو بعد بات میں قسم اٹھاتے تھے، خدا کی قسم، واللہ تاللہ باللہ، ان کے بارے میں صلاح کی گئی ہے بار بار تم قسم نہ اٹھایا کرو. اور قسم اٹھانے کا مقصد اور مطلب اور اس کی حیثیت کیا ہے، تو رب کریم نے فرمایا کہ جب تک تم قسم کا قصد نہ کرو، نیت نہ کرو. اور اہل عرب کا یہ طرز تخاطب ہے، انداز ہے، بلکہ تکیہ کلام ہے، واللہ باللہ تاللہ، وہ بار بار قسمیہ جملہ کہتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس پر گرفت نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ جب تک تم قسم کھانے کا ارادہ نہ کر لو اور قسم اٹھانے کی مکمل نیت نہ کر دو. اور پھر فرمایا اگر تم نے قسم اٹھا لیا اور اس کی گویا کہ مکمل معاملات کے تو متحمل رہے تو ٹھیک ہے، اور اگر قسم تم نے توڑ دی، میں نے یہاں پر پہلے عرض کیا تھا کہ اپنے اہل و عیال اور اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں اگر کوئی شخص غیرت میں قسم اٹھا دے تو احادیث میں یہ حکم ہے کہ وہ اس کو توڑ دے، اس لیے کہ اپنے اہل کے ساتھ غیرت نہ کرے، اپنے رشتہ دار اور ان کے ساتھ غیرت نہ کرے، صلح ہمی کرے، ان سے کسی معاملے میں اختلاف ہوتے ہوئے غیرت پر قسم اٹھا لی کہ میں یہ نہیں کروں گا، تو وہاں نبی پاک نے فرما دیا کہ بہتر اقوا اور احسن یہ ہے کہ قسم کو توڑ دے، اور اس قسم توڑنے پر استغفار کرے، اور اللہ رب العزت نے جو قسم کا کفارہ ذکر کیا ہے جو گزشتہ درس کے اندر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے دونوں ٹائم کا، وہ قسم کا کفارہ ادا کر دے تو اللہ رب العزت اسے معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد عرب کے اندر جہاں یہ عادت رچی بسی تھی غلط عادتوں میں سے، تو اب ایک عادت شراب خوری، شراب نوشی، جوا، اور گویا کہ ازلام، یعنی وہ چیزیں کہ جس سے وہ فال نکالتے تھے اور مستقبل کی خبروں کا گویا کہ قصد کرتے تھے، تو رب کریم نے ترتیب کے ساتھ سب کی حرمت کو سورہ المائدہ کے آخر میں بیان فرما دی اور فرمایا کہ جناب شراب کو ہم نے حرام قرار دے دیا گیا ہے دیا ہے، اور شراب کی حرمت پر میں نے گزشتہ درس میں بڑی تفصیل سے بحث کی ہے کہ یہ میرے آقا کی ہجرت کے بعد سے پہلے ہی سال سے اس پر تھوڑا تھوڑا درس دیا جا رہا تھا، کیونکہ ایک دم یک سر برجستہ گویا کہ اگر شراب کی حرمت بیان کر دی جاتی تو اہل عرب کو اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا، اس لیے کہ شراب ان کی گھٹی میں رچی بسی تھی۔ جس طرح نماز کے لیے اللہ رب العزت تدریجاً احکام بتائے، پہلے نماز میں بات چیت جائز تھی، سلام دعا جائز تھا، لیکن جب عادت ہو گئی کہ 5 ٹائم حاضری دینی ہے، جب اس کی عادت ہو گئی تو دوسرا اسٹیپ بتا دیا گیا کہ اب بات چیت نہیں کرنی ہے، معاملہ اپنی تدریجاً درجہ بدرجہ اصلاح کے لیے ایک ایک احکام اتارے گئے۔ شراب کی حرمت اب تک نہیں بیان کی گئی، لیکن اس کے تقریباً سرکار کی ہجرت کے 6 سال اور بعض روایت کے مطابق 8 سال سورہ المائدہ شریف کے اندر اس کی حرمت بیان کی گئی، کہ جب ایک ایک سلسلہ بڑھتا چلا گیا تو سورہ بقرہ کے اندر کہہ دیا گیا کہ یہ شیطان کا عنصر ہے اور اس میں گناہ کا حصہ ہے، منافع اس میں بہت کم ہے، یہ تھوڑی تھوڑی باتیں کر کے پہلے ذہن سازی کی گئی شراب کے متعلق۔ اور جب یہ معاملات آ گئے کہ کسی شخص نے شراب پی اور نماز پڑھانا شروع کر دی، اور سورہ کافرون کی تلاوت انہوں نے عشاء کی نماز میں شروع کی، تو قل یا ایھا الکافرون جب انہوں نے کرنا شروع کی تو جتنی جگہ پر لا آیا ہے کہ لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا اور نہ کروں گا کہ جس کی عبادت تم کرتے ہو، تو شراب کے نشے میں وہ مدہوش تھے اور ان سے لا کا لفظ زبان سے ساقط ہو گیا، اور وہ یہ کہنے لگے اعبد ما تعبدون، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو یہ معنی ہی پورا بدل رہا تھا کہ جہاں پر کافروں کے بارے میں یہ بات تھی کہ کافروں جن بتوں کو تم پوچھتے ہو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اب شراب میں مدہوش جب انہوں نے آیت پڑھنا شروع کی تو زبان سے یہ نکلا کہ جناب اعبد ما تعبدون، میں اسی بتوں کی عبادت کرتا ہوں معاذ اللہ جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے صراحت کے ساتھ شراب کی حرمت کو گویا کہ بیان فرمایا، کیونکہ جب یہ جملہ زبان سے نکلا تو مقتدی متنفر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ امام کی زبان سے کیا لفظ نکل رہا ہے، تو ایک تنفر اور شراب سے گویا کہ بدزن ہونے کا اور اس سے دور ہونے کا ایک سبب یہ بھی بنا۔ جب یہ ذہن مکمل طور پر ذہن سازی ہو گئی تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ یا الذین آمنوا انما الحمر والمیسر والانصاب والازلام، کہ بے شک شراب ہے اور جوا ہے اور بت ہیں، اور جو تم تیر فال کے لیے نکالتے ہو مستقبل کی خبروں کے لیے، رجس من عمل الشیطان، یہ سب ناپاک ہے اور یہ سارے کے سارے شیطان کی کارستانیاں ہیں۔ فاجتنبوہ، اب امر حکم آ گیا، شریعت نافذ ہو گئی، اب حکم دے دیا گیا کہ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اب تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ ان ساری چیزوں سے پرہیز کرو، اب ان ساری چیزوں کو تم چھوڑ دو تاکہ اگر تم گویا کہ ہدایت چاہتے ہو، اللہ کی جانب سے فلاح چاہتے ہو، تو یہاں سے اللہ رب العزت نے بالترتیب گویا کہ ہر چیز کی حرمت بیان فرما دی کہ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، انصاب بت حرام ہے، اور فرمایا کہ والازلام، وہ جوئے کے تیر اور وہ فال کے تیر۔ میں نے یہاں پر استخارہ کی بحث پیش کی تھی آپ کے سامنے کہ صحیح بخاری شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کا حکم مرحمت فرمایا کہ جب تم کسی معاملے میں رب کریم سے اس بات کو جاننا چاہو کہ کل میرے جو میں کام کر رہا ہوں اس کے بارے میں رب کریم نے میرے لیے کیا رکھا ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم 2 نفل پڑھو نماز استخارہ، اور اس کے بعد رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرو دعا استخارہ، جو تقریباً ساری وظائف کی کتابوں موجود ہے اور اس کی اصل جو ہے وہ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے۔ فرمایا پھر تم سو جاؤ تو اللہ رب العزت تمہیں خواب کے اندر اس بات کا اشارہ مرحمت فرما دے گا استخارہ خبر حاصل کرنے سے، باب استفال سے ہے، استخارہ خبر کو لینا، خبر کو طلب کرنا، یعنی مستقبل کی وہ خبر جو معاملات کے ساتھ متعلق ہے اس کے، اس کا طلب خدا کے ساتھ کرنا، تو وہ خواب کے ذریعے اللہ رب العزت اس کو عیاں فرما دے گا۔ اب یہ کہ استخارہ ایک واحد طریقہ ہے کہ جو دعا کر کے خدا سے دعا کی جائے اور اس دعا کے ذریعے رب کریم کی بالگاہ میں التجا کی جائے کہ مولا میرے لیے کوئی ایسی سبیل پیدا فرما کہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اس کا سقم، اس کی کمزوریاں اور اس کے نقصانات میرے سامنے واضح ہو جائیں، یہ تو جائز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو مستقبل کی خبریں دے رہی ہے، چاہے وہ علم نجوم ہو، علم ستارے کا علم ہو، یا علم العادات کے اندر حد سے بڑھ جانے والی وہ بات ہو کہ جناب کل تیرے ساتھ کیا ہوگا، تو بالاجماع غیب کی خبریں ان طریقے سے دینا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ماضی کی خبر دی جا سکتی ہے، جو چیز ابھی موجود ہے کہ فلاں شخص کے دل میں ارادہ کیا ہے، اس چیز کا ادراک کر کے اگر کوئی بتائے کہ یہ اب تیرے بارے میں یہ سوچ رہا ہے تو یہاں تک کی خبر جائز ہے، لیکن کل یہ میرے بارے میں کیا کرے گا اور یہ چیز جو میں نے لی ہے اس کے بارے میں کل میرے ساتھ کیا ہوگا، تو یہ حرام ہے۔ تو مستقبل کی خبر ان چیزوں کے ذریعے جان لینا اور اس کا ادراک کرنا یہ حرام ہے۔ تمام اولیاء، تمام فقہا نے اس بات کو بیان کیا، فال، ستارہ، علم نجوم، دس شناسی، اس کو حرمت کی وجہ سے بنیاد یہ تھی کہ اس میں مستقبل کی باتوں کی خبروں کا شائبہ ہے، اور اس سے کفر لازم آتا ہے، ایمان کے اعتقادی مسائل میں تشکیق، شک واقع ہوتا ہے، ایقان اور آخرت سے گویا کہ یقین کم ہوتا ہے، توکل سے یقین کم ہوتا ہے، اور بندہ کفر کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، دین سے اس کے لیے ایقان اور یقین کم ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے جہاں تعویذات کی اجازت دی ہے، علم العادات سے کسی شخص کی تشخیص کی اجازت دی ہے، یا جناب کسی اور طریقے جو صوفیہ سے مروج ہیں، طریقے رائج ہیں کہ فلاں طریقے سے آپ مریض کی تشخیص کر سکتے ہیں، جس طرح الٹرا ساؤنڈ ہے علم مادی علم کے اندر، یا جناب جو ہے جدید سائنس کے اندر کسی بندے کی مرض کی تشخیص کے لیے الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے، یا جناب ایکس رے کیا جاتا ہے، دیگر اور چیزیں ہیں، اس طرح علم روحانیت کے اندر علم العداد اور یہ چیزیں موجود ہیں کہ جس کے ذریعے تشخیص کی جاتی ہے۔ لیکن یہ تشخیص کہاں تک محدود ہے؟ ماضی اور حال تک۔ جہاں مستقبل کے اندر اور فیوچر کی باتوں پر دخل دیا جائے گا تو یہ حرمت ہو جائے گی، گناہ ہو جائے گی۔ ایسا سوال کرنے والا اگر یقین سے سوال کرے گا تو اس پر کلمہ پڑھنا بھی فرض ہے اور تجدید نکاح بھی فرض ہے۔ اور مستقبل کی خبروں کو بتانے پر جو یہ کہے کہ میں کہہ رہا ہوں کل تیرے ساتھ یہ ہو کر رہے گا، اور جناب وہ علم نجوم اور ان طریقوں سے بتائے، تو شریعت مطہرہ نے اس کی سخت حرمت اور بیان فرمائی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ مستقبل کی خبریں دینے والی ذات صرف اللہ کے رسول کی ہیں، اور وہ علم قطعی ہے۔ حضرات اولیاء کرام بھی جن کے قلب پر اللہ رب العزت نبی کے فیض سے مستقبل کی باتوں کو عیاں کر دیتا ہے اور بتا دیتا ہے، لیکن وہ کسی بندے کے متعلق بات بتاتے ہیں کسی زاویے کے تحت، کسی نقشے کے تحت، یا اگر وہ کسی بات کو ذکر بھی کر دیں، اولیاء کاملین میں سے اگر کوئی کسی بات کو ذکر بھی کر دے تو وہ علم قطعی نہیں ہوتا، وہ ضمنی ہے۔ قطعی علم جو ہے وہ اللہ کے نبی کا ہے، کیونکہ وہ وحی کے ذریعے ہے۔ ولی کا علم الہام کے ذریعے ہوتا ہے، فراست کے ذریعے ہوتا ہے، اور فراست اور الہام کا علم جو ہے وہ ضمنی ہے، اور وحی کا جو علم ہے وہ قطعی ہے۔ اس لیے شعبہ نبی پاک کی طرف منتقل کر دیا گیا ہے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مستقبل کے متعلق کسی کو خبر محمد فرمائے تو وہ بالکل درست ہے، لیکن اگر کوئی سرکار کی شریعت کا پابند ہو اور امت کا محبوب بندہ ہو اور شریعت مطہرہ کا مکلف ہو اور ولی کامل ہو، تو اگر وہ کسی مستقبل کی خبر کا اشارہ دے دے تو بطور کرامت کے اس چیز کو قبول کیا جائے گا، مگر اس اعتبار کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ اس کے قلب پر جو چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں یہ وہ علم روحانی ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر اتارا، اور اس محبوب کا کچھ حصہ جو اس ولی کے قلب پر اتار دیا گیا ہے۔ لیکن یہ کہ دس شناسی کے ذریعے اور فال کو اس طرح ترکیب دینا کہ مستقبل کے اندر کسی چیز کو متعین کر دینا کہ تیرے ساتھ یہ ہو کر رہے گا، تو رب کریم نے اس اظلام اور اس فال کی گویا کہ نفی فرما دی ہے۔ تو لہذا دس شناسی، ستاروں کا علم دیکھنا، اور جناب اخبار کے اندر دیکھنا کہ کل آپ کا دن کیسے گزرے گا، یہ ساری چیزیں دیکھنا حرام ہے، اور اس پر جو یقین کر کے دیکھے گا اس پر کلمہ بھی فرض ہے اور اس کے لیے تجدید نکاح بھی فرض ہے، اور اگر وہ کسی پیر کا مرید ہے تو اس پر تجدید بیعت بھی فرض ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو شریعت مطہرہ نے یہاں پر بیان فرمائی، تو اللہ رب العزت نے آٹھویں سن 8 ہجری اور بعض روایت کے مطابق سن 6 ہجری کے اندر بالترتیب ان ساری چیزوں کی حرمت بیان فرما دی. شراب کے متعلق ارشاد ہوا صحیح بخاری شریف کے اندر کہ جو شخص شراب پیتا ہے 40 دن کے لیے اس کی تمام عبادتوں کو ختم کر دیا جاتا ہے اور اس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی، الا یہ کہ بعد میں شراب نوشی سے وہ صدق دل کے ساتھ توبہ کر لے، رب کریم سے معافی مانگ لے. ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے، رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب ہم ہر گناہ کے اوپر رخصت دیتے ہیں لیکن 2 گناہ ایسے ہیں کہ جس پر شدید پکڑ ہوتی ہے اور دنیا کے اندر ہی اس شخص کو ذلیل کیا جاتا ہے، خائب و خاسر کیا جاتا ہے اور اس کو منزل عروج سے گرا کر پستی کی طرف ڈالا جاتا ہے. سرکار نے عرض کی کہ مولا وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا زنا کرنے والا زانی اور شراب پینے والا شراب خور، یہ 2 ایسے ہیں کہ جس گناہ پر رب کریم کو سخت جلال آتا ہے کہ عذاب آخرت تو اس کے لیے رکھا گیا ہے لیکن دنیا کے اندر بھی اس کے لیے شدید عذاب رکھا گیا. کہ یہ اعلانیہ رب کریم کے ساتھ گویا کہ دشمنی ہے اور اپنے معاملات کا اظہار ہے. تو زنا اور شراب یہ تمام گناہ کبیرہ کے اندر شرک کے بعد جو ہے کہ بہت سخت اور شدید گناہ ہے کہ جس پر رب کریم بڑا سخت عتاب فرماتا ہے، الا یہ کہ بندے کے دل پر خدا کے انوار اس کو گھیر لیں اور نبی پاک کی چشمان کرم کا اشارہ ہو جائے اور وہ صدق دل کے ساتھ توبہ کرے. تو رب کریم کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے سرے سے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، سرے سے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو یہ ساری تفصیل سورہ المائدہ شریف کے اواخر کے اندر اللہ رب العزت بیان فرمائی. اب 12ویں رکوع کی ابتدا ہے اور اس کے اندر حج سے متعلق معاملات صحابہ اکرام کو سمجھائے گئے اور امت کو سمجھائے گئے. جس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کے لیے حدیبیہ کے مقام پر احرام کی صورت میں 1400 صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے تو صحابہ اکرام احرام کی حالت میں تھے، ہاتھ میں نیزے بھی تھے، تلواریں بھی تھیں. اب انہوں نے دیکھا کہ جناب وحشی جانور کہ جس کی حرمت ابھی تک نہیں رکھا گیا تھا، وحشی حمار، وحشی دراز گوشت، وحشی خچر جو اس وقت تک حلال تھے جبکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر سے آنے کے بعد وحشی خچروں کو گویا کہ حرام قرار دیا، تو یہ سارے جانور صحابہ اکرام کے گرد منڈلا رہے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے خوبصورت پرندے بھی تھے، ہمارا جی چاہتا تھا کہ ہم اس کا شکار کر لیں، اس سے پہلے کہ ہم احرام کی حالت میں اس کا شکار کرتے تو رب کریم نے یہ آیت نازل فرمائی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اللہ رب العزت تمہیں کسی چیز کے ساتھ شکار کرنے سے ضرور آزمائے گا، اللہ تمہیں کسی شے کے ساتھ شکار کرنے سے ضرور آزمائے گا. فرمایا کہ وہ شکار کیسا ہے، تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخاف بالغیب، فرمایا کہ وہ شکار ایسا ہے جو تمہارے ہاتھوں سے بھی قریب ہے اور تمہارے تیر اور ہر وہ چیز جسے شکار کیا جاتا ہے اس سے بھی قریب ہے، تمہارے نیزوں سے بھی قریب ہے، لیکن اللہ یہ سارے معاملات تمہارے سامنے اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ شکار تمہارے پاس چھوڑ دیا جو تمہارے نیزے سے قریب ہے، تمہارے اوزار سے قریب ہے، تم اس کو پکڑ سکتے ہو، اسے شکار کر سکتے ہو، لیکن تم ہو احرام کی حالت میں، قصد بیت اللہ کے تم جا رہے ہو اور تم نے 2 چادریں اپنے زیب تن کی ہوئی احرام کیا ہوا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ سارا معاملہ اس لیے سجایا کہ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ اللہ کے احکام پر کون عمل کرتا ہے اور اس سے کون ڈرتا ہے. فرمایا فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، اور جو شخص حد سے بڑھ جائے گا اور اللہ کی باتوں پر عمل نہیں کرے گا تو رب کریم فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے. پھر اس کی اور آگے تشریح فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہ جس وقت تم احرام کی حالت میں ہو اور احرام تم نے باندھ لیا ہو اور تم قصد بیت اللہ کی طرف جا رہے ہو تو تمہارے لیے شکار جائز نہیں. اب شکار کہتے ہیں کس کو ہیں، یہ بھی ایک تعریف ہے. تو شکار اس چیز کو کہتے ہیں، ایسا جانور جس کو آپ نے پالا نہ ہو اور وہ آپ سے مانوس بھی نہ ہو، ایسا جانور جو آپ سے مانوس نہ ہو اور اسے آپ نے پالا بھی نہ ہو، ایسے جانور پر خرد و نوش کے لیے حملہ کرنا، اس کو تصرف میں لینا، یہ ہے شکار. پالے ہوئے جانور کو ذبح کر دیا تو اس کو شکار نہیں کہا جاتا. جو جانور آپ سے مانوس نہیں ہے، آپ نے اس کو پالا نہیں ہے، ایسے ہی آپ کے تصرف میں نہیں، آپ کے قبضے میں نہیں، آپ کی ملکیت میں نہیں، اور وہ عام پھر رہا ہے اور اس پر آپ نے خرد و نوش کے لیے، کھانے پینے کے لیے اس پر تصرف کرنے کی کوشش کی، اسے پکڑنے کی کوشش کی، تو یہ وہ جانور جو آپ سے مانوس بھی نہیں تھا، آپ کی ملکیت میں بھی نہیں تھا، آپ کا تربیت یافتہ بھی نہیں تھا، تو ایسے عمل کو شکار کہا جاتا ہے. تو رب کریم فرماتا ہے اب وہ چیزیں کہ جو آپ حالت احرام اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، مویشیاں لے جا رہے ہیں، تو اس کو شکار نہیں، اس کو ذبح کر کے آپ کھا سکتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر شکار کی تعریف ضروری تھی کہ ہاں جی
یا عمرہ کرنے والا جو اپنے ساتھ جانور لے جا رہا ہے جو اس کا پالا ہوا مانوس ہے اور حلال جانور جس کو ذبح کر کے اگر کھا لے تو وہ اس کے لیے حرام نہیں، لیکن غیر مانوس جانور جو اس کی ملکیت میں نہیں، جو اس کے تصرف میں نہیں، وہ کہیں پھرتا ہوا نظر آئے، اس پر وہ حملہ کرے پکڑے تو یہ شکار ہے، اور یہ عمل اس شخص کے لیے حرام ہے کہ جو حالت احرام کے اندر ہو. تو رب کریم نے فرمایا کہ جو احرام کے اندر ہوگا اس پر گویا کہ شکار جائز نہیں. ومن قتلهم منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. فرمایا اگر کسی نے اس جانور کو قتل کر دیا شکار کی نیت سے، پرندے کو مار دیا یا کسی جانور کا شکار کر دیا خشکی کے، کیونکہ آگے آیت آ رہی ہے کہ حاجی پر جو احرام کی حالت میں، یا معتمر جو عمرے والا ہے جو احرام کی حالت میں ہے، اس پر صرف خشکی کا شکار حرام ہے، لیکن اگر وہ سمندری یا دریائی شکار کرے، تری کا شکار کرے، تو وہ اس کے لیے حلال ہے. یعنی احرام والا شخص مچھلی کا شکار کر سکتا ہے، مچھلی پکڑ کر شکار کر کے اس کو کھا سکتا ہے. رب کریم نے احرام والے پر صرف خشکی کا شکار حرام کیا ہے، سمندری شکار اور دریائی شکار اس کے لیے حلال قرار دیے گئے ہیں. اب اگر اس نے خشکی کا شکار کر دیا تو رب کریم نے فرمایا کہ جس چیز کا اس نے شکار کیا ہے اسی چیز کے مطابق دوسری چیز، اسی کی مثل کی جنس وہ کفارے میں دے گا. اور فرمایا کہ اگر وہ چیز نہ مل سکے تو پھر اس کی مول لگائی جائے گی، قیمت لگائی جائے گی. یعنی کوئی ایسا پرندہ مار لیا کہ اب وہ پرندہ دوسرا ملتا نہیں، یا پکڑ کے لائیں کہاں سے، بازار میں نہیں ہے، اب اس کا کفارہ وہ گویا کہ احرام والا محرم کیسے دے گا؟ تو قرآن کہتا ہے یحکم بہ ذو عدل منکم ہدیا. فرمایا کہ اب وہ چیز ہے کہ دو آدمی عاقل بالغ ذہین اندازہ لگائیں کہ وہ پرندہ جس کو اس نے مارا تھا یا فلاں جانور جس کا اس نے شکار کیا تھا اس کی قیمت کتنی ہے اور اس کی ہیت کیا تھی. اگر وہ چیز مل جائے تو اسی طرح کفارے میں گویا کہ دی جائے، اور اگر وہ چیز نہ ملے تو یہ دو آدمی اس کی قیمت کا اندازہ لگائیں گے اور وہ قیمت لے کر مساکین کے اندر گویا کہ اس کو تقسیم کیا جائے. اب اللہ رب العزت فرمائے کہ اور وہ چیزیں کہ جو حاجی سے دیگر غلطیاں ہو جاتی ہیں، یا احرام سے متعلق وہ احکام جس سے دم لازم آ جاتا ہے، جان بوجھ کر جناب اس نے خوشبو کا استعمال کر لیا، بیوی سے قربت کر لی، اور جان بوجھ کر جناب اس نے جو ہے کہ جسم سے بال توڑ لیے، ہر وہ چیز جس سے دم لازم آتا ہے، تو رب کریم نے فرمایا کہ ہدیم بالغ الکعبہ، تو وہ ایسی اس کا کفارہ وہ اپنے علاقے میں نہیں دے سکتا، اپنے ملک میں نہیں دے سکتا، کفارہ دینے کے لیے اسے حدود حرم میں جانا ہوگا، اور حدود حرم کے اندر وہ دم دے گا، یا حدود حرم کے اندر وہ بدنہ دے گا، اور حدود حرم کے بعد احرام میں وہ چیزیں کہ جس سے دم لازم آتا ہے، تو حدود حرم کے بعد وہ کفارہ اگر دے تو وہ سرے سدا نہیں ہوگا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حاجی ہو یا عمرے کرنے والا ہو، جب اس سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ جس سے اس پر دم لازم آتا ہے، تو وہ حدود حرم کے اندر آ کر بکرے کو ذبح کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے کہ جس کے ذریعے اس کا کفارہ اس کے سر سے ادا ہو جاتا ہے. اور وہ آیت اور اس کا وہ عمل جو ہے وہ اس قرآن کریم فرقان حمید کی آیت سے ثابت ہے. اللہ فرماتا ہے یہ ہم ایسا کیوں کرواتے ہیں اس سے؟ فرمایا اس لیے کہ لیذوق وبال امرہ، کہ ہم اس لیے کراتے ہیں تاکہ جو اس نے کام کرا ہے نا اس کا وہ مزہ بھی چکھ لے، تاکہ اس کو پتا چل جائے کہ آئندہ وہ کوئی غلطی نہ کرے، اور رب کریم کی بارگاہ میں حاضری دے تو بڑے ہوش و حواس کے ساتھ آئے اور متانت کے ساتھ آئے. اور اللہ فرماتا ہے اف اللہ عما سلف، اور معاف کر دے گا اللہ تم سے پھر وہ چیز جب تم کفارہ دے دو گے جو عمل تم سے ہو چکا ہے، رب کریم اسے تم سے معاف فرما دے گا. اور فرمایا کہ رب کریم نے احل لکم صید البحر وطعام متاع لکم وللسیارہ، اور اللہ نے تمہارے لیے سمندری شکار کو حلال کر دیا ہے، اور اس چیز سے فائدہ اٹھانا حلال کر دیا ہے، اور سواریوں پر سوار ہو کر جانا حرام حلال کر دیا ہے. وحرم علیکم الصید البر ما دمتم حرما، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر سمندر کا شکار تو حلال کر دیا ہے، لیکن خشکی کا شکار ما دمتم حرما، جب تم حالات احرام میں، جب تک احرام میں رہو گے، ہم نے تم پر خشکی کے شکار کو حرام کیا ہے اور سمندری شکار کو حلال کر دیا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، الذی الیہ تحشرون، خدا وہ ہے جس کے حضور تمہیں حاضر ہونا ہے، اور ایک ایک چیز کے بارے میں تم نے کہنا ہے، اور ایک ایک چیز کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. تو فرما اللہ کی ذات وہ ہے، الیہ تحشرون، کہ جس کی بارگاہ میں تمہیں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، اور وہ چیز بھی تم سے پوچھی جائے گی جو تم نے دل میں چھپا کر رکھی تھی، اور وہ چیز بھی تم سے پوچھی جائے گی کہ جس کا اعلان تم نے لوگوں کے سامنے کیا تھا. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ رب کریم ہمیں اپنا کامل خوف مرحمت فرمائے، کہ جو عبادت ہم خلوت میں نہیں، بلکہ جلوت میں لوگوں کے سامنے کرتے ہیں. تو عمل کی استقامت اور دوام اللہ رب العزت ہمیں خلوت اور ایسی زندگی میں بھی عطا فرما کہ سامنے تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ نیتیں ایسی بھی ہوں کہ جب ہم تنہا عبادت کریں تو مولا تب بھی تیرا خوف ہمارے ساتھ لگا ہوا ہو اور تیری امید ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہو، تاکہ لوگوں کے سامنے اگر ہمیں نماز پڑھنے اور عبادت کرنے کا ذوق آتا ہے تو اس سے زیادہ ذوق ہمیں خلوت میں آئے اور تیری یاد، تیرا خوف ہمارے ساتھ وہاں پر وابستہ ہو. اور مولا کریم وہ چیزیں کہ جسے تو نے حرام کر دیا، جس سے تیری ذات ناراض ہوتی ہے، جس سے تیرے محبوب اور تیرے محبوب کی شریعت ناراض ہوتی ہے، اس سے ہمیں اجتناب کی توفیق مرحمت فرما، اور ہم مسلمانوں کو اس عمل پر گامزن کر اور استقامت مرحمت فرما جس سے تو خوش ہوتا ہے اور تیرا محبوب خوش ہوتا ہے اور جس کی تحسین تیری شریعت مطہرہ کرتی ہے. اور قرآن کریم فرقان حمید کے ان تمام مضامین پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سے یہ باتیں کی کہ تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، تمہاری اولاد کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرایا، فقال صدق سلمان، ابو دردا سلمان نے جو کہا وہی دین ہے، سلمان نے جو کہا وہی دین ہے. تو اسلام اعتدال کا درس دیتا ہے، نہ یہودیوں کی طرح مکمل طور پر دنیا کی شہدائی ہو جاؤ اور نہ عیسائیوں کی طرح مکمل رہبانیت کی زندگی گزارو، بلکہ یہ ہے کہ جو امور فرض کر دیے گئے ہیں، واجب کر دیے گئے ہیں، اس کا مکمل لحاظ کرو. ہاں جب ایسے معاملات آ جائیں جو اولیاء کاملین کے ساتھ تھے کہ انہوں نے وہ رزق اپنے لیے چھوڑا، اس کو حرام نہ کیا، جس طرح کے ایک شخص بلڈ پریشر کا مریض ہوتا ہے تو اس کو کولیسٹرول کے لیے ڈاکٹر فلانی فلانی چیز منع کر دیتا ہے، تو پرہیز کے لیے وہ چیزیں چھوڑتا ہے تاکہ صحت بحال ہو جائے، تو صوفیاء کا کسی مجاہدات کے لیے بعض غذا کو چھوڑ دینا یہ روحانی امراض سے نجات پانا ہوتا ہے، نہ کہ اس کو حرام کرنا ہوتا ہے. لیکن ہم جیسے ناتوا جو کسی گنتی کے اندر نہیں ہے، تو ہم پر یہ ہے کہ جو نماز فرض کا وقت ہے اس میں فرض ادا کریں، وجوب کے وقت پر وجوب ادا کریں، جو حرام ہے اس سے بچیں، اپنی جان کا بھی حق کا لحاظ کریں، اپنے اہل و عیال کے بھی حق کا لحاظ کریں، نہ ایسے نرے خشک ہو جائیں کہ جناب دنیا ہاتھ سے نکل جائے، نہ ایسے دنیا کی شیدائی ہو جائیں کہ آخرت ہاتھ سے نکل جائے. یہی دنیا کو دین بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ خوبصورت لباس پہنا جائے اور کہا جائے خدا نے نعمت دی ہے، میں اس کا چرچا کر رہا ہوں. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں اعتدال کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، افراط و تفریط سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اچھا کھانا منع نہیں، اچھا پینا منع نہیں، اچھی سواری منع نہیں. میرے آقا نے فرمایا ہاں اچھی چیزیں رکھ کر کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا یہ منع ہے، کیونکہ یہ تکبر ہے. لیکن اچھا گھر ہو، اچھا پہننے کو ہو، اچھا چلنے کو ہو، اچھا رہن سہن ہو. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تحدیث نعمت کے لیے ہو تو یہ سنت ہے، جائز ہے، ثواب ہے. اللہ ہمیں اسلام پر پابند رکھے، اور اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.